أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم. جب سیاسی جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سارے جھگڑے کرسیوں کے ہیں، اس لیے میں کرسی چھوڑ کر کے ہی رہتا ہوں تاکہ اس جھگڑے سے اپنی حفاظت کر سکوں. حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات مختلف عنوانات پر تقریریں سن رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ سن ہو چکے ہیں. ایسے بھی ہم سنی مسلمان ہیں اور سنیت کا تقاضا یہی ہے سننا زیادہ بولنا کم. ماشاءاللہ آپ حضرات کی پرجوش پرولولہ تقریر سننے کی سعادت حاصل ہوئی، چونکہ مظہر سعادت میں ہیں. تقریر سنتے ہوئے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جب یہ سعادتی خطبہ میدان میں آئیں گے تو ہم کو کون دعوت دے گا، ڈر یہ لگ رہا تھا. اللہ تعالی آپ حضرات کو اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لے. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. واقعتاً زمانے طالب علمی میں جیسی تقریر عمدہ اور اچھی ہونی چاہیے، اس سے کچھ آگے ہی آپ حضرات کی تقریریں تھیں. آپ حضرات کے پیچھے جن اساتذہ کرام کی محنت رہی، اللہ ان حضرات کی محنت کو قبول فرمائے. اس لیے کہ ایک طالب علم یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے اساتذہ کی محنتیں شامل ہوتی ہیں. آج دنیا ظاہر پرست تو ہو چکی ہے، باطن کی طرف کسی کی نظر نہیں. جہاں ان طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے پیچھے محنت کرنے والے حضرات اساتذہ بھی واقعی قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. بزرگان محترم، آپ کی تقریروں میں اور زیادہ نخار اور خوبصورتی پیدا ہو، اسی لیے ایک درخواست آپ سے یہ ہے، قرآن مجید کو عمدہ انداز میں تلاوت کرنا چاہیے. بلبل گجرات کی نقالی کا تذکرہ تو آیا لیکن ان کے انداز قرات کی نقالی نہیں ہوئی. تقریر کے دوران جب آپ قرآن پڑھیں تو بہت عمدہ لہجے کے اندر پڑھیں تاکہ قرآن کی تاثیر سے سامعین محسوس ہوں اور ان کے دلوں میں قرآن کے انوارات جاگزی ہوں. تقریباً 18 سال پہلے رمضان عید کے موقع پر کھلے میدان میں مسلمان عید کی نماز ادا کر رہے تھے، میرے ذمہ تھا کہ عید کے موضوع پر میں کچھ کہوں ان سے۔ من جانب اللہ عید اور موت کے منظر کے درمیان میں تطبیق بیان کر رہا تھا کہ جس طرح ہم آج اپنے گھروں سے نکل کر آبادی سے باہر آئے ہیں، اس طرح جنازے کو ایک دن مکان سے آبادی سے باہر لے جایا جائے گا۔ پھر جس طرح ہم عید کی نماز آبادی سے باہر آ کے ادا کر رہے ہیں، اس طرح جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ اکثر الاکثر مسلمان رنگین کپڑوں کو چھوڑ کر سفید لباس میں عید کے دن ملبوس ہوتے ہیں، اس طرح کفن پہنایا جائے گا سفید رنگ کا۔ اور قرآن کریم کی قیامت کے متعلق متعدد آیات تلاوت ہو رہی تھی، چونکہ ٹرافک کی وجہ سے میں اس جگہ دیر سے پہنچا تھا، کچھ سرکاری انداز کی گاڑیاں تو میں نے دیکھی لیکن اس طرف توجہ نہیں کی جس پر لال لائٹیں لگی ہوتی ہیں، آگے پیچھے حفاظتی دستے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنی تقریر ختم کی اور عید کی نماز شروع ہونے والی تھی، ایک صاحب کھڑے ہو کر کے آ رہے مجمع میں، ایک طرف سے زارو قطار رو رہے، وہ اپنے آنسوؤں کو قابو نہیں کر پا رہے۔ جب ان کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھا، میں نے کہا یہ تو سکھ ہے، پھر پتا چلا کہ سینٹرل امریکہ کے اس ملک میں ہمارے بھارت کے وہ سفیر تھے جو عید کی نسبت سے بھارتی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنے آئے تھے۔ قرآن کی ترتیل والی تلاوت کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے دو چار منٹ کے لیے مائک ہاتھ میں لے کر کے اعلان کیا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سنا ہے اور میں بے انتہا متاثر ہوں آج کہ قرآن میں کتنی تاثیر اور پاور اور طاقت ہے، کہ میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا آج اس وقت قرآن سن کر کے میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے تاثرات انڈین ایمبیسیڈر کے لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ کر کے دیے، میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کو عرض کیا کہ تقریر کے دوران آپ قرآن مجید کو عمدہ انداز میں پڑھیے، جہاں آپ کے الفاظ اور تقریر اور دل سوزی کی ایک تاثیر ہے، وہیں پر قرآن کی تاثیر اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ مجمع کی زندگیاں بدل جائے گی۔ اور تقریر کا جو مقصد ہے، عمل، اللہ سے رشتے کا مضبوط ہونا، باطل عقائد، بے بنیاد رسم و رواج کا خاتمہ ہونا، انشاءاللہ وہ برکات بہت جلدی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ماشاءاللہ اشعار کا انتخاب بہت خوب تھا آپ کی تقریروں میں، جا بجا آپ نے اقبال مرحوم کو یاد کیا ہے، لیکن ساتھ میں درخواست کروں گا ہمارے اکابر میں جو صاحب دل گزرے ہیں، صاحب دل ہونے کے ساتھ جن کی شاعریاں انسانوں کے دلوں کو بدلتی ہیں، ان کے اشعار کو بھی آپ اپنی تقریر میں آئندہ جگہ دیجئے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. ان کا کلام کلام کے شاعن شان ابھی انہوں نے شائع کروایا, اور جماعت الاخرہ کی درسی مصروفیات کی ہم آہنگی میں بھی میں نے تقریباً 250 صفحے آنے کے بعد اس کے دیکھ لیے. اس قدر وہ تاثیر والی کتاب ہے. مولانا محمد احمد صاحب کے اشعار ہے, میرے پیر و مرشد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, ارمغان اہل دل کے نام سے. حضرت قاری سید صدیق احمد بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, کلام ثاقب کے نام سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا کلام مجذوب ہے. ان کے اشعار کو بھی آپ اپنی تقریروں میں جگہ دیجئے, جن کے ایک ایک شعر نے بگڑے ہوئے انسانوں کو بنایا ہے. اکبر الہ آبادی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے. الہ آباد کی ایک مشہور طائفہ جج صاحب کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوتی ہے, کہتی ہے اکبر میرے متعلق بھی کوئی شاعری ہو جائے. ایک تو عدالت کا وقت, اور اس میں بھی ایک مشہور طائفہ آ جائے تو اکبر کو کیا پریشانی ہوئی ہوگی. اکبر نے جان چھوڑانے کے لیے پتہ نہیں کس درد دل سے یہ شعر لکھ کر کے اس کے حوالے کیا, اس شرط کے ساتھ کہ عدالت کی چار دیواریوں سے باہر جا کر میری پرچی کو کھولیے گا. گوہر جان اس کا نام تھا, چونکہ ہر جان کی وہ گوہر بنی ہوئی تھی. عدالت کی چار دیواری سے باہر جا کر کے جب اس نے اکبر کی پرچی کھولی ہے, کیا لکھا ہوا تھا؟ بھلا خوش نصیب کون ہوگا گوہر کے سوا, بھلا خوش نصیب کون ہوگا گوہر کے سوا, اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے شوہر کے سوا. زندگی پر چوٹ لگی, دل میں چوٹ لگی, توبہ کی اور اپنے زمانے کی ولیہ بن کر دنیا سے رخصت ہوئی ہے. ضرورت اس کی بھی ہے. جو اہل کلام بھی ہے اہل دل بھی ہے, ان کے اشعار کو بھی ہم اپنی تقریروں کے اندر جگہ دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج کل ہمیں ایک شوق ہے, ہم بھی جب آپ کی صفوں میں بیٹھتے تھے تو کچھ اس طرح ہی کا شوق ہمیں بھی دامن گیر تھا, لیکن بعد میں اس شوق سے اللہ نے چھٹکارا دلوایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقریروں کے اندر مشکل سے مشکل الفاظ ہو, تعبیرات ہو. یہی حال ہماری تحریرات کا بھی, اردو کے فصیح بلیغ الفاظ, اونچی اونچی تعبیرات ہماری تقریروں کی زینت ہو, اور اسی کو ہم کامیاب مقرر سمجھتے ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ العلم والعلماء میں یہ بات لکھی ہے کہ دو چیزیں مجھے بہت ناپسند ہیں, ایک تقریر میں مشکل لغات کا استعمال کرنا, تحریر میں شکستہ عبارتوں کو شامل کرنا. پھر اس حکیم الامت نے جو آگے بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اس لیے ناپسند ہے کہ تقریر اور تحریر کا مقصود افہام ہوتا ہے, اور اس طرح کے الفاظ اور تعبیرات سے افہام کے بجائے ابہام ہو جاتا ہے. بلاغت کی پہلی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں فصاحت و بلاغت کی تعریف کیا پڑھتے ہیں؟ اپنی بات سامنے والے کو ہم سمجھا سکے اس کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں. فصیح کلام وہ جو سامنے والا سمجھ سکے. ہمارا تقریر کا انداز ایسا ہو کہ سامعین ہماری بات کو سمجھ سکیں اور کچھ حاصل کر کے جائیں ہماری تقریر سے. زمانے طالب علمی میں اب بھی ماشاءاللہ طالب علم ہیں, اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک طالب علم بنا کے رکھے. ایک مرتبہ جیسے جمعہ کو رفقا ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, ہم اپنے ایک ساتھی کے یہاں گئے, چھوٹا سا دیہات, شری جمعہ تو شاید آج تک وہاں نہیں ہوتا. بستی والوں کا اصرار تھا کہ اتنے بڑے مدرسے سے طلبہ آئے ہیں تو آج ان کی تقریر ہو جائے. تو چند طلبہ پر مشتمل جماعت تھی, کسی کے ذمے اذان آئی, کسی کے ذمے جمعہ کا بیان آیا, کسی کے ذمے جمعہ کا خطبہ آیا, کسی کے ذمے نماز آئی. ہمارے ایک ساتھی ان کے ذمے جمعہ سے پہلے کی تقریر آئی, میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ایسے جوش و خروش کے ساتھ ان کی تقریر ہوئی کہ مسجد کی دیواریں شاید ہل رہی تھی. لیکن نماز سے فراغت کے بعد دیہات کے لوگ بیچارے دیہاتی کسان قسم کے سیدھے سادے بھولے بھالے پہلے زمانے میں ہوتے تھے, اب کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر کے آپس میں تبصرہ کر رہے تھے دیہاتی گجراتی زبان میں. مولانا بیان تو بہت اونچو کرو, اپن نے کہیں سمجھ نہیں پڑی. تو کہیں ہماری تقریر ایسی نہ ہو جائے کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہی لوگوں کی سمجھ کے اندر نہ آنے پائے. ہمارا انداز خطاب ایسا ہو کہ ہم سامنے والوں کو اپنی بات سمجھا سکیں. اور وقت کی بھی پابندی کی بڑی رعایت ہونی چاہیے. یہاں قریب میں کوساڑی نام کی ایک آبادی ہے, وہاں میرے ایک استاد محترم مرحوم آج سے تقریباً 50 سال پہلے امامت مکتب پڑھانے کی خدمت انجام دے چکے, انہوں نے ایک مرتبہ سنا ہے. ہمارے یہاں اسی طرح اردو انجمن کا جلسہ ہو رہا تھا, ایک مولانا صاحب وہ بھی اب مرحوم ہو چکے, وہ طلبا کے سامنے تقریر کر رہے تھے, کرتے ہی چلے جا رہے تھے, گھڑی بیچاری تھک رہی تھی. لیکن وہ ہے کہ وہ تھکنے کا نام نہیں لیتے. تو ہمارے استاد مرحوم نے مجھے پڑوس میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو ہی کہا, وقت کی رعایت سے تقریر کیا کرو. ایک مرتبہ کوساڑی میں ایک مولانا صاحب آئے, رات کو اتنا طویل بیان ہوا کہ فجر میں پوری بستی والے یہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب نے جتلو آوڑتو تو بدھو کہہ گیا. کہیں لوگ یہ محسوس نہ کرنے لگے. اور جزائر ویسٹ انڈیز کے بہت سے جزیروں میں ہمارے ہندوستانی مسلمان, بھارتیہ مسلمان آباد ہیں. وہاں کے کسی ایک صاحب کا قصہ حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. بعد میں پھر مشاہدہ اور خود جو ہے تجربے کا بھی موقع حاصل ہوا کہ ایک صاحب ہیں, ہفتے میں ایک دن ان کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سا دن ہوگا, ہفتہ واری گشت کا دن. تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع کرتے ہیں ہفتہ واری اجتماع کے دن. تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع کرتے ہیں, اور جب تک فرعون نہ ڈوبے وہاں تک بیان ختم نہیں کرتے، چاہے مجمع بحر نوم میں غرق ہو چکا ہو لیکن وہ تقریر ختم کرنے کا نام نہیں لیتے. ایسی محنت کیجئے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب 5 منٹ آپ کو تقریر کا موقع دیا جانا چاہیے، تو 4 منٹ 59 سیکنڈ میں آپ کی تقریر مکمل ہونی چاہیے، اور آپ اتنا وقت امت کا غنیمت سمجھتے ہوئے امت کو کچھ سکھا بھی دیں. بس حضرات تقریر میں تمہید میں اتنا سارا وقت لیتے ہیں کہ اصل موضوع پر آتے آتے جو ہے وقت مقررہ ختم ہو چکا ہو جائے. اس کی بھی خصوصی رعایت ہونی چاہیے. آج امت میں پیاس طلب ہے کہ کوئی درد دل کے ساتھ آ کر کے ہمیں اللہ رسول کی باتیں سنائیں. میرے استاد مرشد ثانی حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سفر و حضر میں بہت ساری سعادتیں حاصل ہوتی. ایک مرتبہ علماء کے مجمع میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائے، آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں. پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنائے. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تقریر کرنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ میری تقریر کو حاضرین سامعین کے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا ذریعہ بنا دے گا. اور کچھ نہ کچھ ذکر تلاوت اس تقریر میں تاثیر کی نیت سے کر لیا کیجئے. آج جو ہماری تقریروں میں واعظ میں نصیحت میں جو تاثیر اور جان نہیں ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے الفاظ خوبصورت ہیں، تعبیرات انوکھی ہیں، لب و لہجے بہت عمدہ ہیں، لیکن جو اصل چیز ہونی چاہیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ جب تک خلوت میں خدا سے لوں گا نہیں تو جلوت میں تم کو دوں گا کیا. پہلے خلوت میں خدا سے کچھ لیں، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، دعائیں کر کے، ذکر و تلاوت کر کے، پھر جلوت میں آ کر کے امت کے سامنے کچھ پیش کیجئے، انشاءاللہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنے گی، تبدیلی کا ذریعہ بنے گی. اور آج ایسی تقریروں کی بہت ضرورت ہے دنیا میں. اور حالات پر تو آپ حضرات نے بہت کچھ تقریریں کی ہیں، بہت ضرورت ہے کہ آج ہمارے مدارس میں، دینی اداروں میں ذکر اللہ کے حلقے قائم ہوں. اور اگر ہے تو اس کو مزید مستحکم کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے. قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی وہ چھپی ہوئی ہے. مدارس میں ذکر اللہ کے حلقے یہ مدارس کو فتنوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے. اس لیے مدارس کے اندر ذکر اللہ کے حلقے قائم ہونے چاہیے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آج کل یہی دھن ہے، ہر مدرسے میں ذکر کے حلقے ہو، ذاکرین کی جماعتیں ہو. اور جب یہ روح ہوگی مدارس کی اللہ کا ذکر، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مدارس کو ہر طرح کے آفات اور بلیات سے محفوظ رکھیں گے. قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. صاحب تفسیر مدارک نے لکھا ہے فرغت عن التبلیغ ودعوت الخلق, کہ جب تم تبلیغ دین سے اور مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جاؤ. اور یقیناً ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا درس و تدریس یہ بھی تبلیغ اور دعوت الخلق کا ایک اہم ترین شعبہ ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو فرغت عن التبلیغ والدعوت الى الخلق فانصب ای فی العبادت والاستغفار, اللہ کی عبادت میں اور استغفار کے اندر اپنے آپ کو تھکاؤ. کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی کے, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی کے. اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ کی تفسیر صاحب جلالین نے ایک زبردست لفظ میں کر دی, تضرع, اپنے مالک کی بارگاہ میں تو گر گرانے والا بن. آج اس کی ہمارے مدارس میں اہل علم کے طبقے کے اندر بڑی اشد ضرورت ہے کہ دن میں ہم کتابوں کے شہ سوار ہو تو راتوں کے اندر اللہ کے سامنے زاہد بن کر کے عبادت کرنے والے ہو. کچھ حصہ ہماری راتوں کا ان لک فی النہار سبحا طویلا جو حضور کو ارشاد فرمایا گیا, تو اس سے پہلے کیا فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. کچھ حصہ تو ہمارا رات کا خدا کے سامنے رونے گر گڑانے میں. اور آخری تقریر جس طالب علم نے پیش کی اس نے یہی تو پیغام دیا. بزرگوں, امت کے حالات ہم میسائل سے نہیں بدلوا سکیں گے, مسلح کی طاقت سے بدلوا سکیں گے. آج امت کو مسلح کی طاقت کی ضرورت ہے, اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت امت کے اندر, خصوصاً ہمارے مدارس کے اندر. جن بزرگوں کی جوتیوں کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور جن کی طرف نسبت کو ہم اپنے لیے دنیا آخرت میں سعادت سمجھتے ہیں, ان کے حالات زندگی اٹھا کر کے دیکھیے کیا صفات تھے ان کی راتوں کے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جب مسنن درس پر ہوتے تھے تو لگتا ایسا تھا امام بخاری قبر سے اٹھ کے آ کر بیٹھے ہیں. لیکن جب یہی حضرات رات کو تہجد میں مصلی پر ہوتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ اپنے زمانے کا جنید اور شبلی مصلی کے اوپر ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, بہت ضرورت ہے اس کی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں اپنے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ استاد, طالب علم, کتاب, تین چیز کے مجموعے کا نام ہے مدرسہ. استاد, طالب علم, کتاب ہے, یہی مدرسہ ہے. باقی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے پیارے نورانی الفاظ میں تعمیر برائے تعلیم, تعلیم برائے تعمیل, تعمیل برائے رضائے الہی. تعمیرات کا مقصد تو تعلیم ہے, تعلیم کا مقصد عمل ہے, عمل کا مقصد رضائے الہی ہے. کہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام مدرسہ ہے.
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
اس آیت کو صبح و شام ایک مرتبہ سوچ لیا کرو. خدا نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہو, پڑھاتے ہو, سنتے ہو, سناتے ہو.
اصطفینا کا لفظ قرآن میں کس کے لیے استعمال ہوا؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس.
اتنا مقدس لفظ وہ اللہ اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کو عنایت فرما دے, اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اپنی سعادت مندی کو اللہ کی نعمت عظمیٰ سمجھو. بس یہ تین چیز مدرسے کی حقیقت میں ہیں, استاد, طالب علم, کتاب. جب تک ہم ان تین کے دائرے میں رہیں گے انشاءاللہ بڑی عافیت رہے گی, اور جب اس دائرے سے باہر نکلیں گے عافیت آفت سے بدل جائے گی. اور دیکھیے میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر ختامہ مشک کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت فرمایا کرتے تھے, متعلقہ مفوضہ ذمہ داریوں کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ انجام دیا جائے, اور غیر متعلقہ غیر مفوضہ امور میں قطعاً دخل گیری نہ کی جائے, تو انشاءاللہ سارا نظام عافیت سے چلتا رہے گا. ان گزارشات کا اولاً میں اپنے نفس کو مخاطب بناتا ہوں, آگے اللہ ان کلمات کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائیں. آپ حضرات نے مجھے یاد فرمایا, اپنی اس بزم حسین کے اندر کچھ عرض معروض کا افادے استفادے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ آپ حضرات کے اس انتخاب پر دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس علمی چمنستان کو اللہ صبح قیامت تک ترقیات کے ساتھ جاری ساری قائم دائم فرمائیں, اور اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.